حضرت والا رحمہ اللہ کے اشعار ہیں. جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے, جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے, وہی زندگی بس میری زندگی ہے, وہی زندگی بس میری زندگی ہے. جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے, جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے, وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے, وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے. فنا یاد زندگی ہے, فنا یاد میں تیری جو زندگی ہے, اسی کے مقدر میں پائندگی ہے, اسی کے مقدر میں پائندگی ہے. جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے, جو ہر سانس سنت کتاب نہیں ہے, جو ہر سانس سنت کتاب نہیں ہے, خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے, خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے, وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے. جو فرزانگی لائے ایک دن تباہی, فرزانگی سے مراد فرزانگی کے معنی ہیں عقل کے گھوڑے دوڑانا. جو فرزانگی لائے ایک دن تباہی, وہ کس کام کی ہائے فرزانگی ہے, وہ کس کام کی ہائے فرزانگی ہے, وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے. اور فرزانگی کے برعکس عشق ہے, دیوانہ پن ہے. تو حضرت والا رحمہ اللہ کا یہ شعر ملاحظہ ہو. رہے
عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا، رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا، جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے، جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے، جو فرزانگی لائے ایک دن تباہی، وہ کس کام کی ہائے فرزانگی ہے، رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا، جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے، جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے، ہو مطلوب جس عقل کی صرف دنیا، ہو مطلوب جس عقل کی صرف دنیا، سمجھ لو کہ اس عقل میں تیرگی ہے، سمجھ لو کہ اس عقل میں تیرگی ہے، جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے، بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن، بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن، تیرے دل میں جب شرک کی گندگی ہے، تیرے دل میں جب شرک کی گندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے، نہ ہو جائے جب تک کہ اختر انہیں کا، نہ ہو جائے جب تک کہ اختر انہیں کا، یہ کس کام کی اس کی وارفتگی ہے، یہ کس کام کی اس کی وارفتگی ہے، جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، آپ چاہیں چاہنے تھے تو قابل نہیں، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں، اس کا غم غم اس کا دل دل نہیں، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، وہ کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں، وہ کہ منزل بھی وہ میری نہیں، غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں، تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل، کہہ رہا ہے یہ اختر بابا گے دوہل، کہہ رہا ہے یہ اختر بابا گے دوہل، محبت کا کوئی بھی ساحل نہیں، بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں، آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل
پانی ہے
شیخ العرب العجم عارف باللہ محی السنہ تبریز دورہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جن کا عنوان ہے مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ سحر نے۔ سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے میخانے،
سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے ہمیں خانے دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام و پیمانے دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام و پیمانے سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے میں خانے خلاف راہ سنت جو بنا کرتے ہیں مستانے خلاف راہ سنت جو بنا کرتے ہیں مستانے وہ دیوانے بظاہر ہیں مگر اندر ہیں فیضانے وہ دیوانے بظاہر ہیں مگر اندر ہیں فیضانے جو عارف ہے وہ کس عالم رہتے ہیں خدا جانے جو عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے جو عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے جو عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے حسینوں کے اجڑ جائیں گے جب جغرافیے ایک دن حسینوں کے اجڑ جائیں گے جب جغرافیے ایک دن بتانا داں کہاں جائے گا اپنے دل کو بہلانے بتانا داں کہاں جائے گا اپنے دل کو بہلانے جو یاد آتی ہے ان کی دل میں گھبراتا ہوں گلشن میں جو یاد آتی ہے ان کی دل میں گھبراتا ہوں گلشن میں مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ صحرا نے مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ صحرا نے جو زاہد عشق سے ناشنا ہے پھر بھی وہ ناداں جو زاہد عشق سے ناشنا ہے پھر بھی وہ ناداں نہیں سمجھا خود لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانے نہیں سمجھا ہے خود لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانے کہاں تک ذات بے تابی کہاں تک پاس بدنامی کہاں تک ذات بے تابی کہاں تک پاس بدنامی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
خزائن شریعت و طریقت حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے تقریباً 40 برس پہلے کے ملفوظات و ارشادات پر مشتمل خدا کی دوستی کی علامت ارشاد فرمایا کہ جو اپنے نفس کا دشمن نہیں وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا ارشاد فرمایا کہ جو اپنے نفس کا دشمن نہیں وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا
پورا واضح ہے ایک ہی جملہ حدیث پاک میں ہے ان عدا عدو کفی جنبے سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ جو اتنے بڑے دشمن کا دوست ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے جو اس کا دوست ہے تو وہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے جو دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے وہ جو جس قدر اس کی اتباع کرے گا اگر اس کی بالکل بات مانے گا تو کافر ہو جائے گا مشرک ہو جائے گا اور اگر اس سے کم درجے میں ہوگا تو فاسق ہو جائے گا اس سے کم درجے میں ہوں گا غافل ہو جائے گا تو جس قدر دشمنی اور دوستی اس کی نفس سے ہوگی اسی قدر اللہ کی دوستی کم ہوگی اور جس قدر نفس سے دشمنی زیادہ ہوگی اسی قدر اللہ کی دوستی زیادہ ہوگی، یہی علامت ہے. اسی لیے اولیاء اللہ اپنے نفس کی ایک بات بھی نہیں مانتے حرام، ایک ایسی بات جو اللہ تعالیٰ کو مبغوث کیا بلکہ تھوڑی سی بھی ناپسند ہو مکروہ، اور مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اور اس سے بھی کم ہے کہ جو پسندیدہ نہیں مستحب نہیں ہے، اس کو بھی وہ اہل اللہ جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور نفس سے کسی صورت میں دوستی نہیں کرتے، یہی ان کی دشمنی کرتے ہیں، یہی ان کی اللہ کی دوستی اور ولایت اور اللہ کی یہاں مقبولیت کی علامت ہے. چلیے،
گناہ سے بچنے کا ایک لذیذ طریقہ. ارشاد فرمایا کہ جب گناہ کا تقاضا ہو تو گناہ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ. جو بکری گلے سے الگ ہوتی ہے بھیڑیا اس کو پکڑ لیتا ہے، اور جو بکری 10 بکریوں کے ساتھ ہو تو بھیڑیا نہیں پکڑتا اگرچہ 10 کو ٹائیفائڈ ہو، کیونکہ بھیڑیا کوالیفائڈ نہیں ہے. ماشاءاللہ. جو یہ سمجھ لے کہ یہ 10 کی 10 کمزور ہیں لہذا اللہ والوں میں رہو، یعنی بھیڑیا کوالیفائڈ نہیں ہے، جو یہ سمجھ لے کہ یہ 10 کی 10 کمزور ہیں لہذا اللہ والوں میں رہو، اور اگر اللہ والے نہ ملیں تو کچھ مسلمان بھائیوں ہی میں بیٹھ جاؤ جو روزے نماز کے پابند ہوں، اللہ والوں کے پاس آتے جاتے ہوں، اگرچہ وہ ابھی پورے متقی نہیں ہوئے لیکن جو کوشش کر رہے ہیں ان کا شمار بھی متقیوں میں ہے. جیسے ایک شخص ابھی ایم ایس نہیں ہے لیکن بی اے یا ایم اے میں ہے تو یہ بھی ایم ایس ہونے والا ہے، اسی طرح جو تقوی کی کوشش کر رہا ہے، اہل تقوی سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھی متقی ہونے والا ہے. اس کی دلیل فتق اللہ مستطعتم ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے.
شعر ہے، اختر وہ با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور، رہتا ہے روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ. اللہ اسی پہ فضل فرما دیتے ہیں، اس ساتھی پہ اللہ فضل فرما دیتے ہیں، ایسے پیارے ہیں نا اللہ کے بعض بندے، اللہ پیارے کے ایسے پیارے ہیں کہ جو ان سے پیار کرتا ہے اس کو بھی پیارا بنا دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سے تو کچھ عمل نہیں ہو سکا، البتہ بس حضرت کی معیت و ساتھ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا استحقاق عطا فرمائی، اللہ اسی پہ فضل فرما دے. اگرچہ ایسا حدیث میں ہے کہ اخلاص بھی نہیں تھا پھر بھی وہ آ کے بیٹھ گیا تھا اہل اللہ کی مجلس میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی. تو اور فرمایا کہ یہ ایسے ہم نشین ہیں یہ اللہ والے کہ ان کا پاس بیٹھنے والا بھی شقی نہیں رہ سکتا. تو ہم بھی بس یہی دعا کر لیں کہ اللہ میرے اندر اخلاص نہیں تھا، اگر آپ کے علم میں میرے اندر اخلاص بھی نہیں تھا تو اللہ ان کا ساتھ تو نصیب فرمایا، اسی کے اوپر ہمیں فضل فرما لیجیے جیسے آپ نے اس کی مغفرت فرما دی جو محض ایسے ہی بیٹھ گیا تھا، کوئی اللہ اخلاص دل میں نہیں تھا، نہ آپ کی محبت کے لیے بیٹھا تھا نہ دین سیکھنے کے لیے بیٹھا تھا، ویسے ہی تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا تھا. اس تماشائی کو بھی آپ نے بخش دیا یا رب العالمین، اس بوجہ ان کی ہم نشینی کے، تو اللہ اسی ہم نشینی کا صدقہ دیتے ہیں کہ جو کچھ تھوڑی بہت یا زیادہ یا کم صحبت نصیب ہوئی، اے اللہ ان کے ہم نشینی کا صدقہ ہے حضرت والا کی، ہماری بھی مغفرت فرمائے.
اس کی دلیل فتق اللہ ما استطعتم ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا تو اللہ سے ڈرو. تو یہ شخص اپنی استطاعت استعمال تو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، یہ بھی متقین کے زمرے میں ہے.
پڑھیے گا جہاں سے چھوٹ چھوٹا تھا.
جی اسی طرح جو تقوی کی کوشش کر رہا ہے, اہل تقوی سے تعلق رکھتا ہے, یہ بھی متقی ہونے والا ہے. اس کی دلیل فاتقوا اللہ ما استطعتم ہے, کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا تو اللہ سے ڈرو. تو یہ شخص اپنی استطاعت تو استعمال کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, یہ بھی متقین کے زمرے میں ہے, اور اس کی صحبت بھی نفع سے خالی نہیں. کیونکہ جو ابھی اللہ والے نہیں ہیں لیکن اللہ والوں سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں, مشائخ نے ان کی صحبت سے منع نہیں کیا.
تھانوی کو ایک شخص نے لکھا کہ حضرت ذکر میں دل نہیں لگتا, ذکر چھوٹ گیا. پھر دوسرے خط میں لکھا کہ حضرت جو میں نفل عبادت پڑھتا تھا وہ بھی چھوٹ گئی ہے, اور اس بھی میرا دل نہیں لگتا, میں کوشش کرتا ہوں نہیں کر پاتا. پھر لکھا کہ حضرت اب تلاوت اور تہجد اشراق سب چھوٹ گئے. پھر لکھا کہ حضرت اب تو میرا فرض بھی خطرے میں معلوم ہو رہے ہیں کہ میں فرض بھی ادا کر سکوں گا. یعنی حضرت حکیم نمبر نے لکھا اس کو کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے نیک پیر بھائیوں سے اور نیک بندوں سے دور ہو گئے, ان کی صحبت اختیار کرو جیسا ابھی حضرت نے فرمایا. ان کی صحبت بھی نفع سے خالی نہیں, کیونکہ وہ بھی متقین کے درجے میں ہے, کیونکہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی متقی ہو جائیں, اللہ والے ہو جائیں. تو ان کی صحبت بھی نفع سے خالی نہیں, اسی وجہ سے تم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہو. ان کی صحبت اختیار کرو, ٹھیک ہو جاؤ گے. پھر اس نے لکھا کہ حضرت اب سے میں اپنے اللہ والے دوستوں سے ملنے لگا, پھر سب چیزیں واپس آ گئی اور پھر توفیق ہو گئی. تو اسی طرح کوئی شخص ہے کہ وہ غلط گناہگاروں میں تو نہیں بیٹھتا لیکن غافلین میں بیٹھ جاتا ہے, اس پہ بھی برے اثر پڑنے لگیں گے, کیونکہ وہ بھی غافل ہے جو فسق کا اور اللہ تعالی کے نافرمانوں کا پہلا درجہ ہے. اسی سے اور ان کی منتہا وہی نافرمانی ہے, کیونکہ ان کو اللہ کی وہ نہیں, آخر میں وہ ایسی دنیا دار ہونا چاہتے ہیں. تو اس کا اثر پڑے گا اور اس کے دل میں بھی اللہ تعالی کی محبت کم ہوتی جائے گی. صحبت صالح تو را صالح کنت, مولانا رومی فرماتے ہیں صحبت صالح تو را طالح کنت, نیک بندوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے بندوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اسی کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی عطر فروش کی دکان پہ جاؤ تو کچھ نہ کچھ خوشبو مل جائے گی, کبھی محبت میں کوئی اتر تمہیں تھوڑا سا عطر دے دے گا یا کوئی عطر کا پھایا لگا دے گا, خوشبو مل جائے گی. اور کچھ نہ ملا تو وہاں کی اس دکان کی عطریات کی خوشبو تمہیں پہنچ جائے گی. اگر کچھ بھی نہ ملا کوئی اس کا عطر کا اس نے کوئی تھوڑا سا روحی کا پایا بھی نہیں دیا تب بھی وہ خوشبو تو کیسے سے محروم نہیں رہو گے. یہ نیک صحبت کی مثال ہے. اور فرمایا کسی لوہار کی دکان پہ جاؤ جہاں وہ آگ سے وہ لوہے کو گرم کر کے بناتے ہیں, تو اگر جہاں آگ بھی جلتی رہتی لوہا تو کوئی ممکن ہے کہ تمہارے کپڑے کو اس کی کوئی چنگاری آ جائے اور تمہارے کپڑے جل جائے اور گرمی الگ ملے اور آگ لگ جائے. یہ بھی نہ ہوا تو کم سے کم وہاں کی گرمی تو پہنچی جائے گی, اور یہ بھی نہ ہوا تو دھواں تو اس کا جو ہے وہ تو پہنچ کے کچھ یعنی وہ اس کی جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر ہوگا. اس پہ وہ لوہار پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا. حضرت کا بھی قاعدہ تھا کہ سنا دیا کرتے تھے. ایک ہکلا تھا تو اسے وہ لوہار تھا, تو لوہا گرم کرتا تھا اس کا, تو اس کا جو شاگرد تھا وہ بھی ہکلا تھا. تو تو اس کے اس نے کہا کہ جب لوہا گرم ہو گیا تو اب اس نے کہا کہ وہ چوٹ ماری جاتی نا اس کو بدلنے کے لیے, تو اس نے کہا چوٹ مار. تو اس نے کہا جو اس کا شاگرد تھا حکلا, اس نے کہا استاد ہر کسی مار گیا زور سے باب. اس نے کہا استاد بولا جی لوہا ٹھنڈا ہو گیا.
ماشاء اللہ جزاک اللہ. اہل اللہ اور مشائخ کن کی صحبت میں جانے سے منع کرتے ہیں؟ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں نحل مشائخ المریدین عن موالات المنکرین, مشائخ نے اپنے مریدین کو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا ہے جو اللہ والوں کے فیضان صحبت کے منکر ہیں. اللہ اہل اللہ اور مشائخ کن کی صحبت میں جانے سے منع کرتے ہیں؟ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں نحل مشائخ المریدین عن موالات المنکرین, مشائخ نے اپنے مریدین کو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا ہے جو اللہ والوں کے فیضان صحبت کے منکر ہیں. اور اہل اللہ کی عیب گوئی
ہر ایک بڑے سے بڑا گناہ اتنا بھاری نہیں ہے جتنا اہل اللہ کی صحبت کا, ان کے فیوز و برکات کا اور ان کے پاس جانے سے روکنے کا. یہ جو انکار ہے یہ بڑے سے بڑے گناہوں سے بڑا ہے, کیونکہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ صحبت اہل اللہ اس وقت فرض عین ہے, جس طرح نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, اسی طرح روزہ بھی, اسی طرح اللہ والوں کی صحبت بھی فرض عین ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی مجدد تھے, جامع المجددین تھے, معمولی شخصیت نہیں تھے. ان کا یہ فرمانا اور اس کی پھر وجہ بھی بتائی کہ اس زمانے میں ایمان کی حفاظت کا ذریعہ صرف صحبت اہل اللہ ہے. نہ بڑے بڑے مجاہدے, نہ بڑے بڑے عمرے کا کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا سب نیک عمل ہے, لیکن ایمان کا حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے. جیسے ہندوستان میں ایک دفعہ ایک تحریک چلی تھی شدھی کہلاتی تھی, یعنی اس میں مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوششیں کی جا رہی تھی, اور یہ کہا جاتا تھا کہ تم تو پہلے ہندو ہی تھے اور جو خصوصاً فاسق فاجر اللہ والوں سے دور تھے وہ بہت سے چکر میں بھی آ گئے. تو اس کے بعد ایک بالکل ان پڑھ آدمی جو دھوڑی کا جوتا پہننے والا, جو موٹے موٹے جوتے ہوتے ہیں اور وہ پھٹا حال شریعت کا پابند تھا, اس کے پاس بھی گئے وہ, اس سے جا کے کہا کہ تم بھائی اس کو ہندو بننے کی دعوت دی. تو اس نے جوتا اٹھایا, اس کا جوتے سے تمہاری کھوپڑی صاف کر دوں گا, تو جانتا نہیں ہے کہ میں حضرت گنگوہی کا مرید ہوں. یہی ایمان. تو انہوں نے پھر اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو بہکا دیا, لیکن جن کا تعلق کسی اللہ والے سے تھا ایک کو بھی نہیں بہکا سکتا. اسی لیے زمانے میں کوشش اہل اللہ سے بدگمان کرنے کی, اللہ والوں سے بدگمان کرنے کی, ان کا مذاق اڑانے کی, ٹی وی اور اس میں کہاں کہاں دکھایا جاتا ہے ان کو, ان سے دور کرنے کی. اسی وجہ سے امت کا یہ حال ہے کہ آج ہم جس طریقے پہ چاہے بہادر, جیسے تنکا ہوتا ہے جدھر کریلا آیا ادھر کو بہ گیا، اور ایک لوہا ہوتا ہے کہ اس کو کتنا ہی بہانا چاہو وہ نہیں بہ سکتا، وہ اسی جگہ جمع رہتا ہے، پہاڑ ہوتا ہے اس کو کوئی اڑا نہیں سکتا، ایسی استقامت کے پہاڑ ہوتے ہیں یہ اللہ والوں کی صحبت یافتہ، ان کو کوئی بہکا نہیں سکتا. اللہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، بس جب خاتمہ ایمان پر ہوگا ظاہر ہے اس کو وہ اللہ سے دور ہوا ہی نہیں، جس وقت وہ حیات بھی ہے اور بالفرض غافل بھی ہے اس وقت بھی اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے وہ اللہ تعالی کا پیارا ہے، کیونکہ علم خاتمے کے اعتماد سے وہ اللہ والا ہی ہو کے جانے والا ہے، تو اس وقت بھی وہ اللہ والا ہے. جیسے نبوت ملنے سے پہلے اگرچہ اس وقت نبوت نہیں ملی ہوتی لیکن اللہ کے علم میں وہ اس وقت بھی نبی ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے علم میں وہ بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے جو صحبت یافتہ ہے، اگرچہ اس کے اعمال میں کچھ کمی کوتاہی ہے اس کو بھی اللہ دور کر کے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو دنیاوی تعلقات کو مغلوب کر کے اور اللہ اپنے تعلق کو غالب کر کے پھر اپنے پاس بلاتے ہیں. اور یہ اہل اللہ کی منکر کا چشمدید واقعہ ہے میرا، حضرت تعالی اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں. ایک شخص، ایک نوجوان لڑکا 18 سال کا، وہ اس کو ایک صاحب حضرت کے پیر بھائی تھے وہ لے کے آئے اور کہ حضرت اس کو میں نے دیکھا یہ باغ میں گھوم رہا تھا پاگل جیسا ہوتا ہے، اس سے پھر میں نے بٹھا کے پوچھا کیا بات ہے، تو کہنے لگا کہ لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوں اور وہ اس سے میری ملاقات ہو نہیں پاتی اور اس سے وہ ناراض ہے، تو بس میں یہ چاہتا ہے خودکشی کر لوں. یعنی غرق تھا حرام عشق میں، اس کو حضرت والا کے پاس لائے، حضرت کی صحبت کی برکت سے ایسا ایک ہی دن میں تبدیل ہوا اور داڑھی بھی رکھ لی، اور حضرت بھی فرماتے تھے کہ اس کی حالت جو ہے وہ قابل رشک ہے، کہاں سے کہاں اللہ نے اس کو پہنچا دیا. تو اس کے بعد کئی ایک سال ڈیڑھ سال وہ ایسی رہا، اچھی اس میں خوب نماز میں پابندی سے پڑھنا، رونا حضرت کی مجلس میں رونا، یعنی اس کو بہت ہی دفع ہوا اس کا. لیکن بعد میں نے دیکھا کہ وہاں جو حضرت والا کے حاسدین تھے وہ اس میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے لگا، تو کیونکہ میرا پیر بھائی تھا میں نے اس کو سمجھایا کہ میں نے کہا دیکھو ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو ورنہ تمہیں پھر اسی الٹے پاؤں چلے جاؤ گے، کیونکہ جو شیخ کے دشمن ہیں یا شیخ سے حسد رکھتے ہیں وہ ان کی صحبت کا اثر پڑے گا تمہارے اوپر. ایک تو وہ براہ راست بھی شیخ کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں تو تمہارے کانوں میں بھی وہ باتیں پڑیں گی، اور اگر کچھ بھی نہیں تو ان کی جو دل میں شیخ کے متعلق بدگمانی ہے اس کا اثر تمہارے دل پہ بھی پڑے گا. حضرت کی نعمت تھانوی نے منع فرمایا کہ جو شیخ، جیسے حضرت اللہ مالوسی فرماتے ہیں کہ مشائخ نے جو شیخ کے حاسد ہوں، دشمن ہوں، منکر ہوں ان کے پاس بیٹھنے کو منع فرمایا. بہت میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے اس کو سمجھایا لیکن اس نے اثر نہیں لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس نے حضرت کو پھر میں نے بھی دیکھا کہ حضرت کی جیسے اس کی طرف توجہ تھی وہ کم ہوتی جا رہی تھی، جیسے حضرت کا ذکر فرماتے حضرت تو سراپا محبت تھے، تو حضرت ذکر فرماتے رہتے تھے کہ فلاں آیا کہ نہیں آیا، اس کا نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ وہ غیبت ہو جائے گی، اس لیے ان کا فلاں آیا کہ نہیں آیا پہلے پوچھتے رہتے تھے. پھر میں نے دیکھا کہ حضرت بھی اس کی طرف سے لاپرواہ ہوتے چلے گئے. پھر اس کا ایک خط آیا کہ حضرت میں مجھے آپ سے مناسبت نہیں ہے. دیکھو مناسبت ایسی تھی کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اس نے لکھا کہ مجھے آپ سے مناسبت نہیں ہے, میں آپ سے تعلق کو ختم کر کے فلاں بزرگ کی خدمت میں اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہوں. تو حضرت والا نے لکھا کہ میرا دل بھی دو مہینے سے تمہاری طرف سے بالکل ہٹتا جا رہا تھا, اور یہ بہت اچھا کیا تم نے کہ اپنی مناسبت کی جگہ پہ بیعت ہو گئے, کیونکہ یہاں تمہیں میرے پاس کچھ نہ ملتا. وہ حضرت کی جیسے فنائیت تھی. حالانکہ حضرت نے اس سے فرمایا کہ اگر مناسبت نہ ہوتی تو اس کو یہ نفع ہی نہ ہوتا. پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں وہ گئے, ایک ولی اللہ جس کو ٹھکرا دیتا ہے پھر کوئی دوسرا اسے قبول نہیں کرتا, اکثر ایسے ہی ہوتا اللہ ماشاء اللہ. وہاں سے بھی وہ ان کے پاس بھی آنا جانا چھوڑا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ بالکل ہی دنیا دار ہو گیا. اور پھر اسی انہی حرکتوں میں جن میں وہ مبتلا تھا, وہ پھر مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ انہی میں پھر مبتلا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اہل اللہ کی دشمنی سے, اور اپنے مشائخ سے جو دشمنی رکھتے ہوں یا ان سے ان کا مذاق اڑاتے ہوں یا ان کو اچھا نہ سمجھتے ہوں, تو ان سے بھی ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہ کرو, کیونکہ کسی سے مناسبت نہ ہونا یہ الگ بات ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر اللہ والے سے مناسبت ہو, لیکن اس کی تحقیر کرنا اور یہ ان کو یہ سمجھنا کہ یہ ولی اللہ نہیں ہے, تو یہ سب سے بڑی اللہ تعالی سے جنگ مول لینا ہے. سب کو یہ سمجھو کہ یہ بھی اللہ والے ہیں, ہمارا مزاج ان سے نہیں ملتا, ہمارے لیے مفید نہیں. حضرت اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ جیسے بلڈ گروپ ہوتا ہے, ایک کسی کا بلڈ گروپ نہیں ملتا اگر, تو تم کیا یہ کہتے ہو کہ جس کا میرے بلڈ گروپ سے جس کا گروپ نہیں مل رہا وہ خون نہیں ہے؟ اس کا خون ہونے کا انکار کرتے ہو. خون وہ بھی ہے لیکن تمہارے لیے مفید نہیں, اس لیے اس کے خون ہونے کا انکار نہیں ہو سکتا, آپ کے لیے مفید ہونے کا انکار ہے, اس لیے اس کا کوئی دوسرا خون چڑھوا دو. اسی طرح جس ولی اللہ سے آپ کا دل نہیں ملتا, یہ نہیں ہے کہ وہ ولی اللہ نہیں ہے, ولی اللہ وہ بھی ہے, آپ کے لیے اس کی صحبت مفید نہیں ہے. آپ کسی اور جہاں آپ کا دل ملتا اس کے پاس چلے جائیے, لیکن کسی کی تحقیر نہ کرو, کسی سے بغض نہ رکھو, کسی اللہ والے سے کیا عام مومن سے بھی کوئی حقیر نہ سمجھو, کیونکہ یہ اللہ والوں کے حدیث قدسی ہے, من عادا لی ولیا فقد اعزنته للحرب, جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ جس کا اللہ سے ہوگا وہ اس کا کیا کہاں ٹھکانا ہوگا؟ آخری جو عذاب ہو سکتا ہے وہ ہو جائے گا اس کو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو اہل اللہ سے بغض رکھتے ہیں سوئے خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے. دو چیزوں پہ اللہ نے اعلان جنگ کیا, ایک تو سود خوری پر اور سود سے نہ بچنے پر, اور دوسرے اہل اللہ سے دشمنی پر. حدیث قدسی میں اعلان جنگ کیا تو بڑے سے بڑا گناہ بھی ان دو گناہوں سے بڑا نہیں ہے. اس لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہر سے حسن ظن رکھو, ہر اللہ والے سے حسن ظن رکھو, لیکن جس کی صحبت آپ کو مفید نہ ہو تو اس کی صحبت میں مت جاؤ. ہر ایک کے پاس جانے کو تھوڑی بتایا گیا, جہاں جس وجہ سے آپ کا دل ملتا ہو اس کے پاس جائیے, لیکن کسی کی تحقیر نہ کرو کہ صاحب یہ اچھے ہیں باقی سب نعوذ باللہ کوئی ولی اللہ نہیں ہے. اس کو کرو. کسی بھی ولی اللہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, ان کی احانت سے, ان کی دشمنی سے, ان کو کمتر سمجھنے سے. وہ بھی ولی ہیں, ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہے, جس کو جو رنگ پسند ہو اس رنگ میں چلا جائے. ہر رنگ کے پھول ہوتے ہیں، کسی کو گلاب پسند ہے، کسی کو چمیلی پسند ہے، کسی کو بیلا پسند ہے، کسی کو ریحان پسند ہے، تو جو جس کی پسند ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے، باقی جس کو گلاب کا پھول پسند ہے تو یہ نہیں کہتا کہ بس پھول تو یہی ہے، باقی اس کو کوئی پھول ہی نہیں ہے، پھول وہ بھی ہے، آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، اس لیے آپ کو ان سے مناسبت نہیں ہو رہی، جہاں آپ کی مناسبت ہے وہ پھول آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسی پھول کے پاس رہیے جو آپ کو اچھا لگتا ہے. چلیے اور تھوڑا سا پڑھ دیجیے.
مشائخ نے اپنے مریدین کو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا ہے جو اللہ والوں کے فیضان صحبت کے منکر ہیں، اور اہل اللہ کی عیب گوئی اور تنقید کر کے امت کو اللہ والوں سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو اللہ والوں سے بیزار ہو گیا وہ کبھی اللہ کو نہیں پا سکتا. لہذا تمام اکابر کا اجماع ہے کہ مخالفین اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا دین کے باب میں زہر قاتل ہے. لہذا جب
یہ جملہ پھر سے پڑھیے.
جی. کیونکہ جو اللہ والوں سے بیزار ہو گیا وہ کبھی اللہ کو نہیں پا سکتا. لہذا تمام اکابر کا اجماع ہے کہ مخالفین اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا دین کے باب میں زہر قاتل ہے.
تمام اولیاء اللہ کا اس پر مجتمع ہے، متفق ہیں کہ اللہ والوں کے مخالفین کے پاس بیٹھنا کیا فرمایا آخر؟
زہر قاتل ہے.
زہر قاتل ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی زہر نہیں، مار کے چھوڑتا ہے، ہلاک کر کے چھوڑتا ہے.
لہذا جب کبھی گناہ کا تقاضا ہو یا گناہ کے اسباب پیدا ہو جائیں تو گناہ کے موقع سے فرار فرض ہے. ففروا الی اللہ پر فوراً عمل کرو، اور بھاگ کر مذکورہ دینی دوستوں یا پیر بھائیوں کے پاس چلے جاؤ، یا ان کو اپنے پاس لے آؤ، ان سے گپ شپ لڑاؤ، باتیں کرو، ان کے ساتھ چائے پیو، دل بہلاؤ، کچھ ہنسی مزاح کر لو. نفس کو حلال اور جائز مال اتنا زیادہ دو تو اس کی حرام خواہش خود بخود جاتی رہے گی، کیونکہ نفس کے بارے میں فلسفے کا قاعدہ مسلمہ ہے کہ النفس لا تتوجہ الی شیئین فی آن واحد، یعنی نفس بیک وقت دو کام نہیں کر سکتا، یا تو حرام کام کرے گا یا حلال. نفس بیک وقت زنا و شراب اور ذکر و تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے اس کو جلدی سے کسی مباح اور جائز اور حلال کام میں مشغول کر دو، تاکہ اس کی مشغولیت بالحرام کا موقع نہ رہے، اور اس کا سب سے بہتر، مؤثر، محفوظ اور لذیذ طریقہ اپنے دینی مربی ورنہ دینی دوستوں کی صحبت ہے.
بس ٹھیک، اچھا سب مجلس ختم ہوتی ہے، کیونکہ مستورات کو جانا بھی ہوتا ہے، لوگوں کو دور دور جانا ہوتا ہے، اور آج کچھ حالات بھی سنا ہے کہ صحیح نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ پورے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور امن و عافیت پیدا فرما دے، اور تمام فتنہ گروں کو یا اللہ یا تو ہدایت دے دے، نہیں تو اپنے غضب کے ڈنڈے سے ان کو بس پاش پاش کر دے. اللہ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا رب العالمین یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، ہم دوسروں کو کیا کہیں گے فلاں ایسا کر رہا ہے، اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم اور تمہارے وہ فرما روا ہے. تو بس اس لیے اپنے اعمال کی ہم لوگ اصلاح کی فکر کریں، جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہماری نالائقیوں کے باوجود اللہ ہم سے اصلاح اپنی نہیں ہو رہی، ہم آپ کی نہیں ہو پا رہے، ہماری نالائقیوں کے باوجود بھی آپ اپنے فضل کو ہم سے نہ ہٹائیے، اے اللہ ہم سے تو گناہ نہیں چھوٹتے، آپ اپنی رحمت کو ہم پہ بند نہ کیجیے اور ملک میں امن و امان عافیت چین عطا فرما دیجیے اور سب کو ہم سب کو اپنا بنا لیجیے میرے رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.